بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. محترم علماء الكرام ومعزز مسلمان بھائیوں، ہم نے اور آپ نے علماء کرام کی بہت اچھی اور پیاری نصیحتیں سنی. مفتی عبد القادر صاحب نے اس مدرسے کی مناسبت سے جو دارالعلوم زکریہ کی شاخ ہے، اور ہمارے بھائی عبد الرحمان صاحب اور ان کی فیملی کی کوشش سے یہ شاخ اور برانچ قائم ہوئی ہے، وجود میں آئی ہے، اس کی مناسبت سے قرآن کریم اور قرآن کریم کی بعض سورتوں اور قرآن کریم کی بعض آیات کی فضیلتیں اور مرتبہ اور ثواب اور فوائد بتلائے. اس میں شک نہیں کہ قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے اور پوری کائنات کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور قرآن کریم کے ہم پر بہت زیادہ حقوق ہیں. قرآن کریم پر ایمان لانا، یہ قرآن کریم کا ہم پر حق ہے. قرآن کریم نے جو کچھ بیان کیا وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم اس کو مانیں گے، ہم اس کو تسلیم کریں گے. قرآن کریم کہتا ہے جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، تم ان کو مردہ مت کہو اور مردہ مت سمجھو، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ زندہ ہے. ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم کہیں گے جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں زندہ ہے. اگرچہ ہم ان کی کسی حرکت کو، چلنے پھرنے کو محسوس نہیں کرتے. یہ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. مسلمان وہ ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب اس کو کہتے ہیں جس تک نہ ہماری آنکھیں پہنچتی ہیں، نہ ہمارے کان پہنچتے ہیں، نہ ہماری عقل پہنچتی ہے، اس کو غیب کہتے ہیں. غیب پر ایمان لانا یہ مسلمان کی شان ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے ایک پادری نے کہا، اس زمانے میں ہندوستان میں نئے نئے پادری آئے تھے اور مسیحیت اور عیسائیت کو پھیلانے کی کوشش کرتے تھے، تو وہ کہنے لگا کہ ہم اپنے بائبل کو اور آپ اپنے قرآن کریم کو لے لیں اور ہم دونوں آگ میں ڈال دیں گے، جو جل گیا وہ باطل پر ہوگا اور جو نہیں جلا وہ حق ہوگا. اگر شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت دانائی ہوشیاری عطا فرمائی تھی، وہ فرمانے لگے، دل میں سوچنے لگے کہ اس نے اپنے بائبل پر مسالہ لگایا ہوگا جو آگ نہیں پکڑتا، اور ہم نے تو نہیں لگایا. اور مانگنے میں اس کو چھوڑو, بلکہ ہم یہ کریں کہ آگ جلائیں گے اس میں قرآن والا میں ہوں میں بھی چھلانگ لگاؤں گا, بائبل والے تم ہو تم بھی چھلانگ لگا دوں, جو جل گیا وہ حق پر نہیں ہوگا. وہ پادری ڈر گیا, اس نے کہا نہیں اس طرح نہیں کریں گے. قرآن کریم پر ایمان لانا, غیب پر ایمان لانا یہ بہت ضروری ہے, اس کے بغیر مسلمان مسلمان ہی نہیں. اگر کوئی مرنے پر ایمان لائے تو اس کو تو مسلمان نہیں کہیں گے, اس لیے کہ مرنا ہمارے مشاہدہ اور آنکھوں میں, آنکھوں کے سامنے ہے لوگ مرتے ہیں. لیکن غیب پر ایمان لانا یہ کہ مرنے کے بعد زندگی ہے, مرنے کے بعد ہمارے سامنے دو عالم ہے, ایک کو عالم برزخ کہتے ہیں, ایک کو عالم آخرت کہتے ہیں. عالم برزخ میں قبر والی زندگی برزخ والی زندگی ہے, اور وہ زندگی قیامت تک ہے, اور پھر قیامت کے بعد لمبی ایسی زندگی ہے جو زندگی ختم نہیں ہوتی. جیسے حدیث میں آتا ہے موت کو لایا جائے گا دمبی کی شکل میں, اور اس کو جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا کر دیا جائے گا, اور جہنم والوں سے کفار غیر مسلموں سے پوچھا جائے گا تم اس کو پہچانتے ہو, کہیں گے ہاں یہ موت ہے, پہچان لیں گے. جنتیوں سے کہا جائے گا تم اس کو پہچانتے ہو, جی یہ موت ہے. جہنم میں اور جنت سب اس جنتی سب اس کو دیکھیں گے, اس کو ذبح کر دیا جائے گا. جہنمیوں سے کہا جائے گا موت ختم ہو گئی, اب تم ہمیشہ اسی طرح جہنم میں رہو گے. اور جنتیوں سے کہا جائے گا تم ہمیشہ جنت میں رہو گے, موت ذبح ہو گئی. تو کہتے ہیں کہ اگر موت ہوتی تو اس وقت جہنمیوں کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا غم کی وجہ سے, اور جنتیوں کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا خوشی کی وجہ سے, کیونکہ زیادہ خوشی کی وجہ سے بھی کبھی کبھی ہارٹ اٹیک ہو جاتا. تو پھر وہ زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے. اسی طرح قرآن کریم پر ہم پر یہ حق ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کریں, ایک پارہ روزانہ کم سے کم تلاوت کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں, اور جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکڑنے کے لیے گیا تھا تو وہ خود فرماتے ہیں بعد میں مسلمان ہو گئے, یا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے پیچھے دیکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے اور چلتے رہتے تھے, چلتے چلتے تلاوت کرتے تھے. ابو بکر صدیق بھی تلاوت کر, تلاوت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اثر رکھا, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب حبشے سے حبشہ جا رہے تھے ہجرت کی نیت سے, اور ابن دغنہ ایک آدمی ہے اس نے واپس کر دیا, اور پھر لمبا قصہ ہے, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کے سامنے ایک مصلی بنایا, مسجد کی طرح مصلی, اس کو مصلی کہنا چاہیے. پہلے ہم سب شیعوں سے متاثر تھے تو ہم اس کو جماعت خانہ کہتے تھے, حالانکہ جماعت خانہ شیعوں کا ہوتا ہے روافض کا, اور حدیث میں اس کے لیے مصلی کا لفظ آیا ہے. ایک صحابی نے اپنے گھر میں مصلی بنایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تاکہ وہاں نماز پڑھ لے اور برکت آ جائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مسلم بنایا اس میں تلاوت کرتے تھے. ان کی تلاوت کو سن کر بہت سارے بچے جمع ہو جاتے تھے, بہت ساری عورتیں جمع ہو جاتی تھیں, اور ابو بکر صدیق کی تلاوت کو سن کر خوش ہو جاتے تھے, متاثر ہو جاتے تھے, قریب تک مسلمان ہو جاتے. ایک مشرکین میں جو بڑے بڑے مشرک تھے, انہوں نے شکایت کی ابو ابن داد نصر کی, یہ تو تلاوت کرتے ہیں, ان کی وجہ سے تو ہمارے بچے اور بیویاں برباد ہو جائے گی. برباد ہونا, صحیح ہونے کا نام انہوں نے برباد ہونا رکھا. تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ابن داد سے کہا کہ تم نے جو مجھے امن و امان دیا ہے وہ واپس لے لو, میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی امن و امان میں, حفاظت میں رہنا چاہتا ہوں. معلوم ہوا کہ قرآن کریم کی تلاوت میں بھی اثر ہے, اور قرآن کریم کا ہم پر یہ حق بھی ہے کہ قرآن کریم کا حفظ کریں. بہت سارے صحابہ کرام حافظ تھے, اور حافظ اور حفظ کی جو برکت ہے اور جو حفظ کے کا ثواب ہے وہ تو سب کو معلوم ہے. حافظ کو کتنا بڑا ثواب, اس کے والدین کو کتنا ثواب ملے گا. اور قرآن کریم کا ہم پر یہ بھی حق ہے کہ قرآن کریم کا علم حاصل کریں, اس لیے کہ قرآن کریم کے نازل کرنے کا اصل مقصد تو علم ہے, کہ اس کا علم آدمی حاصل کرے, اس کو سمجھ لے, علماء بھی سمجھ لیں, اور عام لوگ بھی جو ہمارے اکابرین اور بڑوں نے تفسیریں لکھی ہیں اور ان کا ترجمہ انگلش میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے, اردو میں تو خود انہوں نے لکھی ہے, اس کی روشنی میں ہم قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں. علماء کرام اس کو الگ طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں گے, قرآن کریم میں کیا کیا حکمتیں ہیں. وہ شاعر کا شاعر ہے, حکمتیں ہر لفظ میں مستور ہیں, اور دیکھ دل سے ترجمہ قرآن کا, اور اہل منطق سر بسجدہ ہو گئی اور سن لیا جب فلسفہ قرآن کا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا علوم رکھے ہیں اور کیا کیا حکمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں, اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا مضامین رکھے ہیں, انسان کے بس سے باہر ہے, لیکن جو معلوم ہو چکے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہے. اور قرآن کریم کا ہم پر یہ بھی حق ہے کہ قرآن کریم کے علم کے ساتھ قرآن کریم پر عمل کریں. اصل چیز تو علم عمل ہے. امام غزالی نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے, ان کے ایک مرید اور شاگرد جا رہے تھے, امام غزالی سے کہا آپ مجھے نصیحت کیجیے, مجھے کچھ نصیحت لکھیں. امام غزالی نے ایک رسالہ لکھا ایوہ الولد کے نام سے, ایوہ الولد اے بیٹی, شاگرد بیٹی کی طرح ہوتا ہے. اس میں انہوں نے ایک اچھی بات لکھی ہے, بہت پیاری بات. وہ فرماتے ہیں کہ جو علم آدمی کو دنیا میں جو علم آدمی کو خلاف شریعت کاموں سے نہ بچائے, خلاف شریعت کاموں سے نہ روکے, تو اے بچے وہ علم آپ کو آخرت میں عذاب سے نہیں روک سکتا. اس لیے اگر تم عذاب کو اپنے سے روکنا چاہتے ہو, عذاب سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو, تو قرآن کریم پر عمل کر کے ناجائز کاموں سے بچو. قرآن نے جس کو ناجائز کہا وہ ناجائز ہے, حدیث نے جس کو جس کو ناجائز کہا ہے وہ ناجائز ہے, ان چیزوں سے بچا. اور من علم الا بما علم وفقه الله لما لم يعلم, جو اپنے علم پر عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو مزید علم کی توفیق دے دے گا اور آگے اس کا علم بڑھ جائے گا. اور حدیث میں آتا ہے من بطأ به عمله لم يسع به نسبه, جو جس کو عمل میں پیچھے رکھا عمل نہیں کرتا, لم يسرع به نسبه, نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا کہ میں فلان ہوں, میرا باپ فلان تھا, میرا دادا فلان تھا. ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا, جب اس کے اندر علم, اس کے اندر عقیدہ اور علم نہیں تھا, عقیدہ نہیں تھا, عمل نہیں تھا. علم تو اس کے پاس تھا, یہ نہیں کہ ابو لہب کے پاس علم نہیں تھا. وہ جانتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر ہیں, لیکن ایمان نہیں تھا, عمل نہیں تھا. ایمان بھی عمل ہے, اس کو معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے. اس کے دو بیٹے تھے عتبہ اور عتیبہ, دونوں کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو لڑکیاں تھیں. جو دو لڑکیاں ایک دوسرے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نکاح میں آ گئی, رقیہ ام کلثوم رضی اللہ عنہما, وہ اتنا ظالم تھا ابو لہب, اس نے اپنے بیٹوں کو مجبور کیا کہ تم طلاق دے دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکیوں کو. اس میں جو دوسرا لڑکا تھا چھوٹا عتیبہ, وہ بہت زیادہ شریر تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو بھی تکلیف دینے والا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی, اللہم سلط علیہ قلبا من کلابک, اے اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس کی اوپر غالب کر دے, مقرر کر دے اور اس کے اوپر حملہ آور بنا دے. ابو لہب کے ذہن میں یہ بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بد دعا فرمائی ہے یہ بد دعا لگ جائے گی. ابو لہب اپنے بیٹے کے ساتھ کسی سفر میں جا رہا تھا, سفر میں ایک صحرا اور جنگل میں سب ٹہرنے کے بعد ابو لہب نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ہے, اس لیے تم میرے بیٹے کی حفاظت کرو. بیٹے کی حفاظت کس طرح؟ کہ اس کے لیے ایک اونچی جگہ بنائی, اونچی جگہ پر اس کو سلایا اور اس کے ارد گرد سب سو گئے, جتنے مشرکین تھے سو لیٹ گئے. رات کو ایک شیر آیا, شیر نے سونگتی سونگتی سب کو چھوڑا. لوگوں کو پتہ چل گیا شیر آیا, کس کی طاقت تھی کہ شیر کے سامنے آتا, اور اوپر چھلانگ لگا کر عتیبہ کو قتل کیا. اس سے معلوم ہوا ایمان قسمت کی چیز ہے, جس کی قسمت میں ہو جس میں تکبر نہ ہو. تکبر آ جائے بس پھر کام خراب ہو جاتا ہے. تو میں یہ عمل عرض کر رہا تھا, من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه, جس کو عمل پیچھے ڈال دے نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا. اس لیے قرآن کریم پر عمل کی ضرورت ہے. اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم, ولكن ينظر الى اعمالكم الى قلوبكم واعمالكم. اللہ تبارک و تعالی تمہارے مال کو نہیں دیکھتے کہ کتنا مالدار ہے. ہاں جو مال دین پر خرچ ہو جائے وہ مال مال نہیں رہا, عمل بن گیا, وہ مال عمل بن گیا. اللہ تبارک و تعالی تمہاری شکل صورت کو بھی نہیں دیکھتے, خوبصورت ہے بدصورت ہے, گورا ہے کالا ہے, چھوٹے قد کا ہے بڑے قد کا ہے, موٹا ہے پتلا ہے, اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیکھتے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری شکر, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھتے ہیں, تمہارے دل کی اخلاص کو دیکھتے ہیں کہ دل میں کتنا اخلاص ہے, کتنی اچھی نیت ہے اس کی, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھتے ہیں. ایک مرتبہ لیس میں ہماری نور بھائی جی مرحوم اللہ تعالیٰ پر رحم فرمائے, وہ ایک آدمی کو لایا اور وہ آدمی لیس کا تھا اور وہ یہ جو جمل گزرا ہے جمل یا جمل اس کا آدمی تھا جو ان کا حدیث والے لوگ ہوتے ہیں, تو اس کی داڑھی صاف تھی. باتوں باتوں میں میں نے کہا کہ آپ کو حدیث سناتے ہیں, قرآن کریم کی آیتیں سناتے ہیں, بہتر یہ ہے کہ آپ داڑھی رکھیں اور علماء کے ساتھ بیٹھا کریں. اس نے کہا کہ مولوی صاحب آپ لوگوں سے ہم نے حدیث سنی ہے, ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم, اللہ تعالیٰ تمہاری شکل کو نہیں دیکھیں گے, میری شکل کو تو اللہ نہیں دیکھیں گے کہ داڑھی ہے یا نہیں. میں نے کہا بات شکل سے مطلب یہ ہے, شکل کو نہیں دیکھتے, خوبصورت ہے بدصورت ہے لمبا ہے چھوٹا ہے اس کو نہیں دیکھتے. یہ داڑھی رکھنا اور داڑھی نہ رکھنا یہ آدمی کا عمل ہے, اللہ تعالیٰ عمل کو تو دیکھتے ہیں, اس لیے عمل کا خیال رکھنا چاہیے, سنت کے مطابق اپنی شکل و صورت کو بنانا چاہیے. اور جب آدمی قبر سے اٹھے گا تو عمل خوبصورت شکل میں آ کر کہے گا میں آپ کا عمل ساجہ ہوں, میں نے تم پر سواری کی ہے, آج تم مجھ پر سوار ہو جاؤ تاکہ میں آپ کو پہنچا دوں, منزل مقصود تک آپ کو پہنچا دوں. تو قرآن کریم کی بھی ہمارے اوپر بہت سارے حقوق ہیں, اللہ تعالیٰ ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے مولانا عباس صاحب حفظہ اللہ تعالی ورعاہ دامت برکاتہم نے بھی بہت پیارے انداز میں پیاری پیاری باتیں آپ کو اور ہم کو سنائی, اور اس موقع کی مناسبت سے کہ آج کل مساجد کھل رہی ہیں اور مسجدوں میں لوگ آنے لگتے ہیں, مسجدوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. ہر چیز کا شکر اس کے مناسب ہے. مسجد کا شکر یہ نہیں ہے کہ ہم آ کر کے مسجد کو بوسہ دے دیں, مسجد کے اوپر ہاتھ پھیر دیں, مسجد کا شکر یہ ہے کہ ہم مسجد کو آباد کریں. مسجد کو آباد کرنا دو قسم کا ہے, ایک تو یہ کہ مسجد کی تعمیر ہو جائے, جیسے ماشاء اللہ یہ مسجد چھوٹی تھی, جب اس میں زیادہ افراد آنے لگے زیادہ حضرات آنے لگے تو مسجد کو بڑا کر دیا گیا, یہ مسجد کی آبادی ہے. اور زیادہ زیب و زینت کی بھی ضرورت نہیں ہے, سفید رنگ کو بس اور سیدھی سادی مسجد ہو. یہاں تو لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جب سیدھی سادہ سیدھا سادہ ہو تو وہ مصلی ہے, جب انتہائی خوبصورت ہو اس کو مسجد سمجھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی سادی چھپر کی طرح, جب بارش ہوتی تھی تو مسجد ٹپکتی تھی. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد کو بڑا کر دیا اور قبلے کی طرف دو صفوں کے برابر مسجد کو بڑھا دیا. لیکن وہی سیدھی سادی چھپر کی طرف مسجد تھی. پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب آئے انہوں نے مسجد کو خوبصورت بنایا. مسجد میں بہترین اور اعلیٰ قسم کی لکڑیاں لگائی, ساگوان اور ساگو کی جو لکڑی آتی ہے. اور جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا گیا آپ نے وہ کام کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین نے نہیں کیا تھا, حضرت ابو بکر حضرت عمر نے نہیں کیا تھا, تو فرمانے لگے میں تو یہ جانتا ہوں من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ, جس نے مسجد کو بنایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مکان بنائے. میں نے بہتر مسجد بنائی تاکہ اللہ میرے لیے بہتر سے بہتر مکان بنا دے. اور یہ بھی اس میں حکمت تھی کہ لوگوں کے مکانات پکے ہو جائیں گے اور مسجد کچی ہوگی تو لوگ مسجد میں جا کر ممکن ہے کہ کوئی احمق اور بے وقوف مسجد کو کم درجے کا سمجھے. یہ کیسی مسجد ہے, مکانات پکے ہیں اور مسجد کچی ہے. اور یہ بھی حضرت عثمان نے سوچا رضی اللہ عنہ کہ جب مسجد کو ایک ہی مرتبہ پکی بنا دے تو بار بار بنانے کی ضرورت نہیں ہوگی. اگر مسجد کو کچی بنائیں گے تو ہر سال دوبارہ بار بار اس کے بنانے کی ضرورت ہوگی. تو ایک ہی مرتبہ محنت بہتر ہے بنسبت اس کے کہ ہم ہر سال بار بار محنت کریں. تو یہ مسجد کی آبادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسجد کی آبادی میں حصہ لیا تھا. پتھر اٹھاتے جاتے تھے اور جب حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پتھر اٹھایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویحک یا عمار, ہائے ہائے افسوس اے عمار رضی اللہ عنہ, یقتلک الفئۃ الباغیہ, آپ کو قتل کریں گے باغی لوگ, وہ باغی لوگ جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر چکے تھے. اور وہی لوگ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج میں شامل ہو گئے تھے شرارت کے لیے, وہی شریر لوگ آپ کو قتل کریں گے اور الزام لگائیں گے حضرت معاویہ بیچارے پر اور قتل کریں گے خود تاکہ قیامت تک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بدنام کرتے ہیں. تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مسجد کی تعمیر میں حصہ لے رہے تھے. مسجد کی تعمیر کی کتنی اونچی شان ہے, کتنا اونچا کام ہے. اور پھر دوسری مسجد کی آبادی ہے مسجد کو عبادات کے ساتھ آباد کرنا, عبادت کے ساتھ. ایک اعرابی جو آیا اور مسجد کے باہر والے حصے میں اس نے دوسری طرف منہ کر کے پیشاب کرنا شروع کیا, اس لیے کہ ان کا خیال تھا کہ یہ مسجد چوپال کی طرح ہے, بیٹھنے کی جگہ, اس کے کنارے پر میں بیٹھ سکتا ہوں. صحابہ کرام نے ان کو ڈانٹنا شروع کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مت ڈانٹو, چھوڑ دو. فارغ ہونے کے بعد وہ صحابی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے ڈانٹا, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے نہ پٹائی کی نہ ڈانٹا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی یہ جو مساجد ہیں پیشاب کے لیے نہیں ہے, یہ نماز کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذکر کے لیے ہے. کیونکہ نماز پڑھی گئی ہے اور اب انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوگا تھوڑی دیر کے بعد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مساجد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مسجد کی ایک ظاہری تعمیر ہے اور ایک مسجد کی عبادت کے ساتھ تعمیر ہے. تو یہ آپ کو بتلایا گیا, مولانا نے بتلایا کہ مساجد کا شکر یہ ہے کہ اب بوڑھے بڑے مرد چھوٹے مسجد میں آئے اور مسجد کو خوب آباد کرے. جیسے پہلے مسجدیں آباد ہوتی تھی, بھری ہوئی ہوتی تھی, یہ مسجد کا شکر ہے. اور اس کی تشریح فرمائی کہ مسجد کا شکر ادا نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت کو چھین لیتے ہیں. جیسے تین آدمیوں کا قصہ آپ نے سنایا ہے, اللہ تعالیٰ ناشکری سے بہت زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب کبھی کبھی اپنے بچے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی بیوی بچوں کی ملاقات کے لیے جاتے تھے, جب ایک مرتبہ گئے اور ان کی بیوی سے پوچھا کہاں ہیں, شکار کے لیے گئے ہیں, ہمارے پاس بہت تنگی ہے اور بس شکار کا گوشت ہم کھاتے ہیں, شکایتی کی, اور یہ بھی نہیں بتایا کہاں سے آئے ہیں, آپ کون ہیں, آپ ٹھہر جائیے, آپ ذرا غسل کیجیے. ابراہیم علیہ السلام جب جا رہے تھے تو یہ ناشکری ان کو اچھی نہیں لگی, اس لیے کہ شکار کا گوشت ان کو روزانہ ملتا تھا, اسماعیل علیہ السلام کو شکار کے لیے جاتے تھے. فرمانے لگے جب وہ آ جائے, اسماعیل آ جائے, تو ان کو میرا سلام کہیں اور یہ کہیں کہ ایک بوڑھے آئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے دروازے کی چوکھٹ, اپنے گھر کے دروازے کی چوکھٹ کو تبدیل کریں, دروازہ تبدیل کریں. جب وہ آئے اور ان کو محسوس ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں, بتلایا گیا اور یہ بھی بتایا چوکھٹ تبدیل کرے, انہوں نے کہا یہ میرے والد تھے, ان کا حکم یہ ہے کہ میں آپ کو چھوڑوں. اور جب دوسری دفعہ آئے اور انہوں نے دوسری شادی کی, ان سے پوچھا کیا حال ہے آپ کا, بہترین حال, زمزم کا پانی ہے, سب سے بہترین پانی, دنیا میں اس سے بہتر پانی نہیں ہے. کہتا ہے سب سے بہتر پانی وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے نکلا ہے, دوسرے نمبر پر پانی زمزم کا پانی, تیسرے نمبر پر کوثر کا پانی, حوض کوثر کا تیسرا نمبر پانی مل رہا ہے, شکار کا گوشت مل رہا ہے, شکار کا گوشت سب سے بہترین گوشت ہے. یہاں بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے شکار کا گوشت بنایا ہے, شکار کے گوشت میں آپ بھی شریک ہو جائے, آپ اسے کہتے ہیں شکار کے گوشت پر فخر کرتے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام جب واپس آئے اور محسوس کیے کہ میرے والد صاحب آئے ہیں اور پوچھا کہ وہ کیا کہہ رہے تھے, بتلایا گیا کہ وہ یہی فرما رہے تھے, اور یہ آخر میں فرمایا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ اور اپنے گھر کے دروازے کو باقی رکھے. حضرت اسماعیل نے فرمایا یہ میرے والد تھے اور انہوں نے مجھے حکم دیا کہ ماشاءاللہ میں آپ کو برقرار اپنے گھر میں برقرار رکھوں, آپ میری بیوی ہیں, شکریہ. ناشکری کتنی بہت نفوست ہے, اللہ تبارک و تعالی ہم کو ناشکری سے بچائے. اور میرے بھائیوں یہ جو مسجد ہیں یہ کس کام کے لیے ہے, اللہ تعالی کی عبادت کے لیے ہے, نمازوں کے لیے ہے, اعتکاف کے لیے ہے, تلاوت کے لیے ہے, اللہ تعالیٰ کی ذکر کے لیے ہے اور دعوت کے کام کے لیے, جس میں ہم لوگوں کو دعوت دیں, لوگوں کا ذہن بنا دیں اور لوگوں کو مانوس کر دیں. دیکھو ایک آیت کریمہ سناتا ہوں اور اس میں جو اس کا خلاصہ نکلتا ہے وہ عرض کرتا ہوں, پھر دو تین ذکر کی حدیثیں سنا کر کے بند کر دیں گے, انشاءاللہ ختم کر دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا ہے. اذ قال ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا اور سوال کیا، رب کیف تحیی الموتا، اے اللہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ کرتے ہیں؟ مجھے معلوم ہو جائے کہ مردہ کس طرح زندہ ہوگا. قال اولم تؤمن، کیا آپ نے ایمان نہیں لایا؟ قال بلا، بلکہ میں پکا مومن ہوں، ولیکن لیطمئن قلبی، سوال اس لیے کرتا ہوں تاکہ میں مشاہدہ کروں، دیکھ لوں، میرا دل مشاہدے سے دیکھنے سے مطمئن ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک، آپ چار پرندے پکڑ لیں، فصرهن فصرهن دونوں قراءتیں ہیں، ان کو اپنے ساتھ مانوس کر دیں، ان کو اپنے ساتھ عادی بنا دیں تاکہ آپ کے قریب ہو جائیں، اور فصرهن آپ ان کو کاٹ دیں، یہ بھی ہے مانوس کر دیں پھر کاٹ دیں. ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا، پھر ہر ایک پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھو. ثم ادعهن، پھر ان کو دعوت دے، پھر ان کو بلائے. یأتینک سعیا، دوڑ کر آپ کے پاس آئیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چار پرندے پکڑ لیے، وہ چار پرندے کیا؟ مجاہد اور عتوہ جو تابعین ہے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ، ان حضرات سے جو مروی ہے کہ کون سے پرندے تھے اور اس میں کیا کیا حکمتیں ہیں کہ وہ پرندے کیوں تھے، وہ تو لمبی بات ہے، لیکن پرندوں کو میں نے شعر میں ڈالا ہے. مور و مرغ، کوا کبوتر چار ہے، مار دو اڑنے کو سب تیار ہے، مار دو چلنے کو سب تیار ہے، اڑنے کو سب تیار ہے. چار پرندوں کو کاٹ کوٹ کر کے ملایا، مختلف پہاڑوں پر رکھا، پھر ان کو بلایا، یقین سایہ دوڑ کر پا گئی. علماء نے اس میں بڑی حکمتیں بیان فرمائی ہیں اور بہت تفصیل بیان فرمائی ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ اس میں دعوت کا طریقہ بتایا گیا کہ دعوت اگر کسی کو دینی ہو تو دعوت کا طریقہ کیا ہے، ان کو بلائے، ان کو مانوس بنا دے، فصر ہونا کے لیے. جیسے تبلیغ حضرات چھوٹی سی دعوت، چائے پیش کرتے ہیں، بسکٹ پیش کرتے ہیں، کچھ دوسری چیز پر، اور اگر پرانا پکا تبلیغی ہو تو وہ تو بدن دبانا بھی شروع کرے گا، یہ مانوس بنا دے گا. سب مدعونا، پھر ان کو دعوت دے، یا دین کا سایہ، پھر ان کو پھر پیدل جماعت میں چلے گا، یا دین کا سایہ پیدل جماعت میں. تو یہ مسجد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر کے لیے بھی ہے، نماز کے لیے بھی ہے، دعوت کے لیے ہے. سارے اعمال ان مسجد میں شروع ہو جائیں گے، پھر ہم کہیں گے ماشاء اللہ کرونا اس کی برکت سے ختم ہو جائے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ صحت کی صحت عطا فرمائیں گے. اب میں بھی دو تین روایتیں سناتا ہوں ذکر کے بارے میں، پھر انشاءاللہ ذکر. حدیث میں آتا ہے سیعلم اہل الجمع من اہل الکرم، مجلس والوں کو معلوم ہو جائے گا عزت والے شرافت والے کون ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزت والے شرافت والے مجالس الذکر فی المسجد، جو مسجد کے اندر ذکر کی مجلس کو منعقد کرتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ کے ہاں شرافت والے ہیں، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عزت والے ہیں. دوسری حدیث سن لیجئے، فرماتے ہیں ما من قوم یذکرون اللہ، جب کچھ لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، الا ناداہم منادی، آواز دینے والا فرشتہ آواز دیتا ہے، ان قوموا مغفورا لکم، تم یہاں سے چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت کا اعلان کر دیا، اور بدل تو سیئاتکم حسنات، میں نے آپ کے برائیوں کو نیکیوں میں اور حسنات میں تبدیل کر لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دخلتم ریاض الجنت فارتقوا, جب تم جنت کے باغیچوں میں داخل ہو جاؤ وہاں چرو اور کھاؤ اور پیو. سوال ہوا یا رسول اللہ جنت کی باغیچے کیا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے مجالس السکر, دوسری حدیث میں آتا ہے مساجد, مسجد بھی ہو ذکر کی مجلس بھی ہو. پھر صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ و مرت, ہمارا چرنا کیا ہے؟ ہم جب چریں گے پیٹ بھریں گے تو کس چیز سے؟ فرمایا سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. یہ مسجد کے اندر چرنا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے ایک صحابی ہے عبداللہ ذو البجادہ رضی اللہ عنہ, وہ مسجد میں آ کر بلند آواز سے ذکر کرتے تھے. کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ تو مرائد دکھانے کے لیے کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مت کہو اللہ, یہ عاجزی کرنے والا ہے, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ہے, یہ ریاکار نہیں ہے. اتفاق سے عبداللہ ذو البجادہ کا انتقال ہوا, رات کے وقت ان کو دفن کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو قبر میں رکھا. بلند آواز سے ذکر کرنا, ایک تو وہ بلند آواز ہے جو دوسروں کو تکلیف دے دے, نمازی کو تکلیف ہو, ایک وہ بلند آواز جس جو ہلکی آواز ہو اور اگر بہتر آواز کے ساتھ پڑھے تو اس میں یہ فائدہ ہے کہ دل لگ جاتا ہے, اور دل کا لگانا آدمی کو مقصود ہے کہ دل لگائے. یہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سے پوچھا گیا کون سا مال بہتر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قلب شاکر, دل شکر سے بھرا ہوا ہو, لسان ذاکر, زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو, اور ایسی بیوی ہو جو دین میں آدمی کی مدد, دین پر چلنے میں آدمی کی مدد کرے, تابعدار بیوی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب سے بہترین مال ہے جو آدمی جمع کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ذکر کی توفیق عطا فرما دے, مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما دے, اور سب کو خیر سے برکتوں سے نواز دے. صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.